السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 4. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ مائدہ، ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ دین مکمل کر دیا گیا اور نعمت تمام کر دی گئی. آج ابھی جو آیتوں میں چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کچھ وہ باتیں بتائی گئیں جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتی ہیں، اور خصوصاً جانور یا جو حلال جانور ہیں انہیں کھانے کا طریقہ، یا اگر انہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے تو کس شرط کے ساتھ، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لہم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يسألونك ماذا احل لهم. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو، تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو. یہ جو سوال تھا، یہ کسی غیر مسلم کی طرف سے نہیں آیا تھا، یسألونک ماذا احل لہم، بلکہ یہ سوال صحابہ اکرام کی طرف ہی سے آیا تھا. اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ صحابہ اکرام نے کچھ سوالات ایسے کیے جن کی وجہ سے آج امت کے لیے آسانی ہو گئی، ورنہ اگر وہ نہ پوچھتے تو ہو سکتا ہے ہم اس سے محروم رہ جاتے. اور ایک طرح سے بات یہاں پر یہ بتانا بھی مقصود ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جب جواب دیا کہ قل احل لکم الطیبات، کہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، تو ایک طرح سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے. ہر چھوٹی بات کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے، کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کو کہا جائے یا ان کو بتایا جائے. تو آپ دیکھیں کہ چند چیزیں بتا کر چھوڑ دیا گیا کہ یہ اور یہ اور یہ حرام ہے، باقی کے اس کے علاوہ ساری چیزیں پاک ہیں جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا ہے. اس کا مطلب تم اسے استعمال کر سکتے ہو، اور یہ اصول بہت بہترین اصول ہے اگر ہم اس کو دھیان میں رکھیں. کیونکہ اگر آپ بہت باریکی میں پڑھیں گے اور بال کی کھال نکالیں گے اور اس کی کھوج میں جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اور مشکلات میں گر جائیں. تو کہہ دیا گیا کہ قل احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں. طیب کے جو معنی آتے ہیں اردو میں، تو ہم اسے پاکیزہ کہتے ہیں، توئے یا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ لذیذ اور دل پسند. ایک اور قول یہ بھی ملتا ہے اس کی تعریف میں کہ وہ پاک اور لذیذ غذا جسے طبع سلیم قبول کر لے، یعنی جسے انسانی طبیعت قبول کر لے، وہ طیب میں شمار ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ساری ہی پاکیزہ چیزیں، ساری ہی ایسی چیزیں جو انسان کے لیے اس کی فطرت گوارا کرے، وہ جائز ہے. اور جو حرام تھے ان کے چند کے نام گنوا دیے گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جائز رکھیں، اور صرف چند کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کیا ہے تاکہ انسان ہی کے فائدے کے لیے. جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جہاں ہماری آیت ختم ہوئی تھی، آیت نمبر 3، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت لا کر دراصل یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ قانون جو ہے وہ نرم بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی مجبوری کے وقت اللہ تعالیٰ کا قانون نرم پڑ جاتا ہے. کہا تھا نا وہاں پر کہ جو بھوک سے مجبور ہو کر یا مجبور ہو گیا ہو کھانے کے لیے، تو اس صورت میں وہ کھا سکتا ہے. تو قانون بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہر حال میں آپ کو قانون کی پابندی لازمی ہے. بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے معاملات، تو ایسی صورت میں اللہ تعالی نے قانون کو نرم کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، آسانی دو تنگی مت پیدا کرو. تو فقہ کا اگر یہ قاعدہ ہم یاد رکھ لیں تو آپ دیکھیں زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. بعض لوگ دین کی طرف آتے ہی اس لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ فقہ وغیرہ یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو آپ دیکھیں فقہ کا مطلب ہی یہ کہ اس کو آسان کیا جائے کہ دور حاضر کے مسائل کا حل پچھلے جو باتیں ہیں یعنی صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو سامنے رکھ کر حل نکالا جائے. تو آسانی دی گئی ہے, تنگی پھیلانے سے منع کیا گیا ہے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کچھ ہمارے لیے حلال ہے, کہا گیا کہ ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اور طیب کی ڈیفینیشن میں ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ وہ پاک اور لذیذ غذا جسے طبع سلیم قبول کر لے, یعنی انسان کی طبیعت جسے گوارا کر لے. اب جو بتایا گیا کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ, اب یہ جو یہاں بتایا گیا ہے کہ شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, یعنی جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو, جن کو اللہ کے ذریعے دیے ہوئے یا اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو, تو یہ جواب سے دو شرط سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شکاری جانور جو سکھائے ہوئے یا سدھائے ہوئے ہوں. اور یہ اس میں جو ہے وحشی جانور بھی آ سکتے ہیں, گھریلو جانور بھی, کہ دونوں قسم کے جانور ہیں آپ کے پاس لیکن آپ نے ان کو سکھایا ہوا ہے, اس صورت میں ان کا شکار کیا گیا جانور بھی تمہارے لیے حلال ہوگا. لیکن شرط کیا ہے کہ تمہارا سکھایا ہوا ہو اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق. اور دوسرا جو ہے کہ جانور جو ہے وہ اس کو پکڑے رکھے جس کا شکار کیا گیا ہے, خود اس میں سے کچھ نہ کھائے. جارح کی جمع ہے, معنی ہے ہر شکاری جانور خواہ وہ پرندہ ہو یا درندہ ہو. جارح کا نام ہی اس لیے جارح پڑا کہ وہ شکار کو زخمی کرتا ہے. اور پھر وما علمت من الجوارح, کہ تم نے ایسے شکاری درندے کو یا جو پرندہ ہو تو تم نے اس کو سکھایا ہوا ہو, تم نے اس کو تعلیم دی ہو. اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایسے سدھائے ہوئے جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے. ایک یہ کہ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو, دوسری یہ کہ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے رکھ چھوڑے اور اسی کا انتظار کرے, خود نہ کھائے, حتیٰ کہ اگر اس نے اسے مار بھی ڈالا ہو تب بھی وہ شکار کیا گیا جانور حلال ہوگا. لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ وہ آپ کا سدھایا ہوا جانور ہو جس نے شکار کیا ہے, اور کوئی اور جانور کی شرکت اس میں نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر آپ کا ایک کتا ہے آپ کے پاس, آپ نے اس کو تعلیم دی ہے, تربیت کی ہے, آپ نے اس کو سدھایا ہے, کہ جیسے آپ کسی جانور کو دیکھتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں بسم اللہ کہہ کر, وہ جا کر آپ کے لیے شکار کو پکڑ لیتا ہے, دبوچ لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایسی صورت میں وہ جب دبوچ لے اور دوسرا کتا بھی ادھر سے آ جائے جو سدھایا ہوا نہیں ہے, اور اس نے بھی اس جانور کو پکڑ لیا ہو جو حلال جانور جس کو پکڑنا تھا, تو ایسی صورت میں پھر وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے کتا بھی اس میں شامل ہو گیا تھا, اس نے اس کو پکڑ رکھا تھا یا اس نے بھی اس کو پکڑنے میں مدد دی. اور کیوں وہ جائز نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے. تو سدھایا ہوا آپ کے پاس اگر کوئی کتا ہے یا کوئی شکرا ہے یا کوئی ایسا جانور درندہ ہے جو آپ نے جس کو تعلیم دی ہو, اس کو ٹرین کیا ہو, اس صورت میں آپ بسم اللہ کہہ کر کسی جانور پر اس کو چھوڑیں گے شکار کرنے کے لیے. جیسے اصل میں ہم کو یہ باتیں اس لیے عجیب لگتی ہیں یا مشکل لگتی ہیں کہ آج ہمارے دور میں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی, لیکن اس زمانے میں اتنے عام چیزیں نہیں تھی. جیسے ہرن ہوتے تھے یا نیل گائے ہوتی تھی, تو یہ بالکل اکا دکا تعداد میں پائے جاتے تھے, بہت کثرت سے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اب ان کو پکڑنے کے لیے آپ خود تو نہیں بھاگ سکتے اتنا, یا ہو سکتا آپ میں اتنی طاقت نہ ہو بھاگنے کی, آپ کے پاس کوئی سواری نہ ہو. تو اگر آپ کے پاس ایسے جانور تھے جو آپ کی رکھوالی کے لیے گھر میں ہوتے تھے یا اس وقت ہوتے تھے, تو اس صورت میں ان جانوروں کو ان پر چھوڑا جا سکتا تھا حلال جانوروں کے لیے, تاکہ یہ ہمارے لیے شکار کو پکڑ رکھیں. اور جب اگر یہ ایسے سدھائے ہوئے جانور شکار کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ نے اس پر بسم اللہ کہہ کر اس کو چھوڑا ہوا ہے, اور اس صورت میں وہ سامنے والے جانور کی جس کو پکڑا گیا اس کی موت بھی واقع ہو جائے, تب بھی وہ آپ کے لیے حلال ہوگا, جائز ہوگا, کیونکہ آپ نے اس کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا تھا. لیکن اگر وہ جانور جو سدھایا ہوا ہے وہ اس میں سے کچھ کھا لے, تو پھر وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. کیونکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پھر وہ جانور آپ کے لیے نہیں پکڑا تھا بلکہ اپنے لیے پکڑا تھا، تو اب اس میں سے آپ کے لیے کوئی چیز جائز نہیں ہوں گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ پکڑے۔ جوارے ہوں، جو ابھی ہم نے پڑھا، کاسب کو کہتے ہیں کمانے والا، اور اس سے مراد وہ جانور ہے جو چھوڑا جاتا ہے، یعنی شکاری کتا یا باز یا چیتا یا شکرا یا دوسرے شکاری پرندے اور درندے ہو سکتے ہیں۔ اور مقلبین کا مطلب ہے شکار پر چھوڑنے سے پہلے ان کو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو، اور سدھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑتا ہوا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جائے، اور بلایا جائے تو واپس آ جائے، یعنی اتنا آپ نے اس کو ٹرینڈ کیا ہوا ہو کہ وہ آپ کے لیے جانور کو پکڑے، جب وہ پکڑ لے تو پھر آپ اس کو جب بلائیں تو وہ واپس آ جائے۔ اتنا ٹرینڈ وہ ہونا چاہیے جان، وہ جو آپ نے جس کو سدھایا ہے۔ اسی صورت میں آپ اس کا پکڑا ہوا جانور آپ کے لیے حلال ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے تمہارے لیے یہ حلال ہے یا جائز ہے۔ اور یہ جو مقلبین آیا ہے اس میں دونوں بھی معنی لیے جاتے ہیں، کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسے جاندار کو تعلیم دینے والا، اور دوسرے معنی ہے شکار پر جھپٹنے والا۔ دونوں معنی اس کی مراد لیے گئے ہیں اس سے۔ اور مقلبین سے صرف یہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے مراد صرف کتے ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی شکاری پرندے یا درندے، تمام فقہ کا یہی قول ہے کہ اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تعلیم و تربیت کا جو معیار فقہ نے رکھا ہے کہ سکھایا ہوا کتا شکار کو پکڑ کر خود نہ کھا جائے، بلکہ اپنے مالک کے لیے اس کو پکڑ کر رکھے، اور جب اس کو آواز دی جائے تو وہ شکار کو چھوڑ کر واپس چلائے، یعنی اتنا وہ ٹرینڈ ہو۔ امسکنا علیکم، یعنی وہ شکار مسلمان شکاری کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ جانور کے اپنے لیے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو جانور اس کو کھا لے گا، یعنی جس شکار کو پکڑے گا اور اس کو کھا لے گا، تو پھر وہ ہمارے لیے جائز یا حلال نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے جو کہا گیا، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے ہیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ جہاں جہاں پر بھی احکامات آئے ہیں، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس پر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو اب احکام بتانے کے بعد وَاتَّقُوا اللَّهَ کا جو لفظ آ رہا ہے، تو یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حلال اور حرام یہ تو ایک ٹھیک ہے ثانوی چیزیں ہیں، یہ تو ہمارے فائدے کے لیے بتائے گئے ہیں، اس میں انسان کا خود کا فائدہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ قانون پر عمل کرنا آسان کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ کے اندر وہ روح موجود ہو۔ اگر روح موجود نہیں ہوگی تو کوئی بھی قانون انسان کو اس قانون کا پابند نہیں بنا سکتا۔ اب تصور کیجیے ذرا کہ کہیں آپ لوگ جنگل میں ہیں، یا کوئی انسان جنگل میں ہے، کوئی مسلمان جنگل میں ہے، سخت بھوک لگی ہے، اور کوئی ایسا جانور یا پرندہ یعنی شکرا یا کتا بڑے لذیذ گوشت کا جانور پکڑ کر لایا ہے۔ اب شوق بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جلد سے جلد اس کے کباب بنے اور بھنے ہوئے شکار سے جی بھر کر لذت حاصل کی جائے۔ اب کون اس موقع پر یاد دلائے کہ تھوڑا انتظار کر لیجئے، پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ جو شرائط ہیں اس کے حلال ہونے کی، وہ شرائط کیا ہیں، جانور سدھایا ہوا ہے یا نہیں، اسے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی۔ سوائے تقوی الہی کے کوئی اس وقت یہ انسان کے اندر طاقت پیدا نہیں کر سکتا جو اس کو اس سے روکے ہر قسم کے شوق اور بھوک سے۔ تو یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ کے ڈر کی، اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضامندی کی، یہی تو دراصل تقوی ہے کہ انسان کو اپنے انتہائی جذبات کے اندر اللہ کی حدود کا احساس رہے، اس کا پاس و لحاظ کا اس کو خیال رہے کہ مجھے حدود یا لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ تو دیکھا جائے تو قرآن میں جہاں جہاں احکام آئے ہیں اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی اس قسم کا فقرہ یا جملہ ضرور آپ کو مل جائے گا، جس سے اللہ کی یاد، آخرت کی یاد تازہ کی جاتی ہے، تاکہ انسان اس وقت کا تصور کر لے کہ جب مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا تو پھر اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ نسخہ ہے جو پتھر کو پانی کر دینے کا کام کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر نسخہ اور کوئی ایجاد نہیں ہوا انسانوں کو کسی کام سے روکنے کا، یعنی اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو آپ ہمیشہ اس پر غور کریں کہ جو وَاتَّقُوا اللہ کا جو لفظ آتا ہے کیوں آتا ہے، اور تقویٰ، یعنی حلال اور حرام کی پابندی میں تقویٰ کی بات کہاں سے آگئی، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں پرمیشن دے رہے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ تو وہ تقویٰ ہی وہ فارمولا ہے جس کی وجہ سے انسان تمام مسائل حل کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ یہ سوچ لے کہ اچھا میرا رب اس سے راضی ہوگا، میرے رب کی رضامندی اس میں ہے، میرے رب کی مرضی ہے اس میں، تب وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جائے گا، کہ اگر اس کا دل چاہ بھی رہا ہوگا کرنا لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے تو خود بخود پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ہی جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ کئی احادیث آپ کو اس پر مل جائے گی کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے، یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں ملتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کتاب لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ تو واقعی میں یہ جو احساس ہے کہ ہمارا حساب لیا جائے گا، انسان کو ہر ایکسٹریم سے وہ روک لیتا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو۔ اب یہاں پر اور مزید چیزیں کیا حلال ہیں اس کی بھی ایک اور لسٹ دی جا رہی ہے۔ اب اس میں علماء کرام نے مختلف اس کی تفسیر کی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ تو اہل کتاب کا کھانا کس شرط کے ساتھ حلال ہوگا؟ جبکہ وہ مسلمانوں کی طرح کا ذبیحہ ہوگا، ادروائز اگر کسی مرغی کو یا کوئی اور چیز کو، جیسے مرغی کی گردن مروڑ کر اس کو مار دیا جائے اور پھر اس کا گوشت پکایا جائے، یا کسی جانور کو جھٹکا دے کر مارا جائے، ٹھیک ہے اس کو ذبح کیا گیا ہو لیکن اس پر بسم اللہ نہ پڑی گئی ہو اور خون جسم کے اندر رہ گیا ہو، اس صورت میں بھی اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور آج کل کے جو اہل کتاب ہم جن کو دیکھیں گے تو یہ اہل کتاب شمار ہی نہیں ہوتے اہل کتاب میں، کیونکہ یہ سیم وہی لوگ ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوں گے، کیونکہ علماء تقریباً تمام تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نصرانی الگ ہوتے ہیں اور آج کل کے عیسائی بالکل الگ ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم ان کو، یعنی ان کے اندر مشرکانہ عقائد بھی آ گئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بالکل وہ لوگ ایک دہریت کی طرف چلے گئے ہیں، یعنی کوئی چیز کو انہوں نے جائز ناجائز کی کوئی حدود و قیود ان کے پاس نہیں ہے۔ کم از کم اللہ کے رسول کے زمانے میں یا اس دور میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے اہل کتاب میں سے ایسے کہ واقعی میں جو اسی طرح کا ذبیحہ کھاتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو کم از کم مانتے تھے اور حلال اور حرام کی قیود ان کے یہاں پر موجود تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو رجم کی سزا کے لیے وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ لے کر آئے تھے، تو اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو یا ایسے حدود وہ نافذ کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے سزائیں تھیں مقرر۔ لیکن آج تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بالکل بھی ان کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں رہی ہیں، 1% ہو تو ہو، ورنہ 99% وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا سرے سے ان کے یہاں پر کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور حدود اور قیود کی پابندی تو اس کا بھی کوئی ان کے یہاں پر تصور نہیں پایا جاتا. ہر کوئی اپنی مرضی میں آزاد ہے. ایک ایک عورت یا ایک ایک مرد بیک وقت کئی عورتوں اور مردوں سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. وفاداری کوئی موجود نہیں ہے. شراب پینا عام ہے، اور مردار اور حرام یا خنزیر سب ہر قسم کی چیزیں وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں. تو یہاں پر اہل کتاب کا کھانا کس صورت میں اور کس شرط کے ساتھ حلال کیا گیا ہے؟ کہ ذبیحہ حلال ہوگا جس میں خون بہ گیا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں خون بہنے کی ایک جو بنیادی شرط پائی جاتی ہے وہ موجود نہیں ہے. کیونکہ مشین سے جب حلال کیا جاتا ہے تو خون وہیں رہ جاتا ہے، خون گرتا نہیں ہے. اور دوسری بات جو کہی گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ جو بتایا گیا کہ اجازت دی گئی ہے، تو اس کی قید میں قید لگا دی گئی. اس کی کہ کیا قید لگائی گئی؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ پاک دامن ہو، اور اہل کتاب کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتی ہو. تو آج اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی کم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہو. تو یہ شرط دیکھنا ضروری ہے، یعنی اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر نہیں تو پھر ختم. اور یہاں پر جو چیزیں دی جا رہی ہیں، اجازت دی جا رہی ہے، جس کو اباحت کہیں گے، کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہو گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان اصول دے دیا ہے، جسے فقہی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی اصل اباحت ہے. اور اباحت کا مطلب ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے جائز ہونا، مباح ہونا، جس کے کھانے میں نہ تو کوئی ایکسٹرا ثواب ہے اور جس کے نہ کھانے میں کوئی گناہ ہے، یا جس کے کرنے میں نہ کوئی ایکسٹرا کا ثواب ہے اور جس کے نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے. تو جو بھی چیزیں ہوں گی، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو، چاہے اہل کتاب سے نکاح کا معاملہ ہو عورت سے، یا جو شکاری کتے چھوڑے گئے ہوں، اس صورت میں جو جانور حلال ہوتا ہو ہمارے لیے، تو جو طیب کے پیچھے قید لگائی گئی تھی کہ وہ چیز پاکیزہ اور صاف ستھری ہو، گندی باسی سڑی ہوئی اور بدبودار نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس کے متعلق شریعت میں یہ بات موجود ہو یا بتائی گئی ہو کہ وہ حرام ہے. اگر حرام ہے تو اس صورت میں آپ بالکل اسے نہیں استعمال کر سکتے. اور حرام اشیاء کا جو اس کی جو تعداد بتائی گئی وہ بہت کم ہے، اور جو جائز چیزیں ہوتی ہیں اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یعنی زیادہ چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں مسلمانوں کے لیے. تو اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اشیاء کا دائرہ بہت بڑھا کر رکھا ہے، اور جو حرام ہے اس کو بہت کم کر دیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب کی بات کی گئی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتیں، تو وہ انہی شرائط کے ساتھ ہم پر حلال ہوگا. کچھ علماء کرام نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ پہلی بات تو وہ ذبیحہ ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پاکیزہ ہو، اور ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو. اگر ان کے دستر پر یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں اس دستر پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، چاہے آپ اپنا حلال کھا رہے ہوں اور وہ جو ہے چاہے وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہوں، لیکن آپ اس دستر پر بیٹھ کر پھر کھا نہیں سکتے. تو اچھا صاف ستھرا ہو، دھویا گیا ہو، پاک ہو، اور ذبح کیا گیا جانور ہو، گلا گھٹ کر مارا ہوا جانور نہ ہو، یعنی ایسا جانور نہ ہو جس کا خون نہ بہایا جائے، اور دوسری بات اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز ہوگا. اور وہ جانور بھی حلال ہونا چاہیے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلے خنزیر کا گوشت ہے اور خنزیر ہے نعوذ باللہ، اس کا آپ نے گلا کاٹا، بسم اللہ پڑھی اور اس کو ذبح کیا، اس کا خون بھی بہ گیا، تو چونکہ ابھی اللہ کے نام کے ساتھ حلال کیا گیا تو اس کو جائز سمجھیں گے. نہیں، جو جانور حرام ہے وہ کھانا بھی جائز نہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور جو جانور ہمارے لیے جائز ہے اس کو بھی جائز طریقے سے ذبح کیا گیا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ذبیحہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے مسلمانوں کے لیے. ذبیحہ کھانا جائز ہے، اس کے علاوہ جھٹکے والا گوشت مسلمانوں کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے دھیان رکھنی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ مسلمان مسلمان کب ہوتا ہے، اور مسلمان کو یہ پابندیاں کیوں بتائی گئیں؟ کیونکہ مسلمان کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو झुका देने वाला, अपना सर खम कर देने वाला, सरेंडर कर देने वाला। और जब मुसलमान मुसलमान बनता है तो उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है, फिर अब अल्लाह और अल्लाह की मर्जी चलती है, उसको अपने रब की बात माननी होगी, तभी जाकर वो मुसलमान बन सकता है। तो कहा जा रहा है कि ऐसा खाना तुम्हारे लिए जायज है अहले किताब का जो जबीहा होगा, लेकिन अगर वो जबीहा नहीं है तो फिर तुम नहीं खा सकते। और इसके लिए वही कहा गया कि आजकल के अहले मगरिब जिनमें से अक्सर अपने आप को ईसाई कहते हैं, तो ये लोग वो असल अहले किताब नहीं है, ये लोग दहरी किस्म के लोग हैं या दीन से बेजार लोग हैं। ऐसे लोगों का खाना मुसलमानों के लिए जायज नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग हलाल और हराम की तमाम कयूद से बिल्कुल आजाद हैं। फिर किताबी औरत से निकाह की जो बात की गई है, उसके लिए भी जो शर्त है कि आप किताबी औरत से तो निकाह कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान औरत किताबी मर्द से निकाह नहीं कर सकती। ये शर्त याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मुसलमान लड़कियां ये सवाल करती हैं कि जब अहले किताब की औरतों से मुसलमान मर्द निकाह कर सकते हैं तो मुसलमान लड़कियां अहले किताब के मर्दों से निकाह क्यों नहीं कर सकती। तो आप देखें कि इसकी जो पाबंदी लगाई गई उसमें भी कुछ ना कुछ हिकमत है, और उसकी सबसे बड़ी हिकमत ये नजर आती है कि मर्द के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये मर्द के अंदर ये होता है कि औरत मर्द की मर्जी के मुताबिक ढल जाए। अब एक मुसलमान लड़की किसी गैर ऐसे अहले किताब के घर जाती है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो उसको अपने ट्रांस में ले लेगा और औरत उस मजहब की तरफ झुक जाएगी, जिसकी वजह से उसका ईमान खतरे में जा सकता है। तो इसीलिए औरतों को मना किया गया कि औरतों का निकाह नहीं हो सकता अहले किताब से, लेकिन अहले किताब औरतों का निकाह मुसलमान मर्द से हो सकता है। लेकिन उसमें भी जो शर्त लगाई गई है वो शर्त यह है कि किसी फितने का खतरा ना हो, अपना ईमान बाकी रहना चाहिए, मेहर अदा किया गया हो, निकाह हुआ हो और छुपे छुपे चोरी छुपे आशनाइयां ना हो। और मोहसिनात का जो लफ्ज है ये गौर करने के काबिल है कि जो मोहसिनात का लफ्ज कहा गया है, और मोहसिनात हमने पांचवें पारे में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि मोहसिनात से मतलब पाकीजा औरतें, और इस्मत की कैद लगाई गई है कि वो पारसा हों, ये ना हो कि इधर किसी के अकद में आए और उधर बदचलनी की भी मुर्तकिब हों और दूसरे लोगों से ताल्लुकात भी जायज रखें। तो आप मुझे बताइए कि आज अहले किताब में से यानी क्रिश्चियंस में से कितनी औरतें ऐसी हैं कि जो सिर्फ एक मर्द के साथ ताल्लुक रखती हैं। अगर आप अगर देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि जवाब हमारा इसी में आएगा, नफी में ही आएगा, कि कोई एक औरत भी ऐसी नहीं है कि जो एक मर्द के साथ वफादारी निभाए। तो मोहसिनात का मतलब यह है कि जो सिर्फ अपने जिससे शादी वो कर रही है उसकी वफादार हो, उसका ताल्लुक चोरी छुपे या वैसे भी किसी और से ना हो। और यहां पर लफ्ज इस्मत को लाने का मतलब यह है कि इस्मत की अजमत को बढ़ाना मकसद है, कि तुमको जो अब अगर शादी करनी है तो निकाह तो तुम किसी से भी कर सकते हो, कोई आजाद औरत से, कोई जो बेकार हो जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो कर सकते हो तुम, लेकिन तुम अपने खानदान की, तुम अपने आगे खानदान के अपने उसको महफूज रखना चाहते हो ईमान को, तो तुम्हें फिर ऐसी औरत को लाना होगा जो इस्मत वाली हो, जो नेक चलन हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की हुदूद का ख्याल रखने वाली हो। तो यहां पर किताबी औरत से निकाह जायज है, लेकिन यहां पर ख्याल ये बात का रहना चाहिए कि नसरानियत मौजूदा यूरोपीय कौमों की मसीहत के बराबर नहीं हो सकती। नसरानियत एक अलग चीज है, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, उनकी तालीमात को मानते थे, और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने की वजह से वो अल्लाह और उसके रसूलों पर भी ईमान रखते थे, लेकिन आज के जो मसीही है वो इसमें नहीं शामिल होते हैं। और इसमें जो बात बताई गई है कि ठीक है अहले किताब की औरतों से निकाह जायज है, इस पर तमाम फुक्हा मुत्तफिक भी हैं और फतवा दिया जाता है कि ठीक है जायज है, लेकिन ये शर्त वो लगाते हैं कि आपको अपना ईमान खतरे में नजर आता हो, तो ऐसी सूरत में फिर आप निकाह नहीं कर सकते। और बिला जरूरत फिर ऐसे निकाह से बचना चाहिए जिससे आपका ईमान जाने का खतरा हो। उमर रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि उन्होंने, इस वक्त मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कौन सहाबी थे, तो उमर रदी अल्लाह तआला ने उन सहाबी को, जबकि वो शादी का इरादा कर चुके थे और किताबी औरत से निकाह करने वाले थे, तो उमर रदी अल्लाह तआला ने उनको रोक दिया कि इससे बेहतर है कि एक मुसलमान और जो دینی لحاظ سے بہتر ہو اس سے تم نکاح کرو بنسبت کتابی عورت سے نکاح کرنے کے. اور کچھ علماء کرام نے تو اس پر پابندی بھی لگا دی تھی بعد میں آگے چل کر کہ اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو بہتر یہی ہے کہ ایسی عورت سے یعنی کتابی عورت سے بھی نکاح نہ کرو. کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے کہ جسے بتایا گیا نا کہ عورت سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو. مثلا اگر ایک شخص ہے کسی خوبصورت کتابی عورت سے نکاح کے بعد اس کے دین کی طرف مائل ہو جائے تو ایسی صورت میں نکاح ہرگز جائز نہ ہوگا. جیسے کہ اسی آیت میں جو آگے چل کے بتایا گیا نا کہ وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ کہ اگر تم نکاح کرتے ہو اور وہ عورت تم کو کفر کی طرف لے جا رہی ہے یا تم کو اپنے دین سے پھیرنے کا سبب بن رہی ہے تو اس صورت میں پھر نکاح تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں پر کہا کہ اور جس نے بھی ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا آگے جو بتایا گیا ہے. تو اس لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا ہے جو تمہارے ایمان کو بھی بچائے رکھے تمہارے ایمان کو سلامت رکھے. اجازت دینے کا مطلب یہی نہیں کہ اب جائیں اور سارے لوگ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر لیں. نہیں, آپ کو بہت چیز دیکھنی ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بتائی تھی نکاح کے بارے میں کہ لوگ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں نکاح کے لیے, کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے, کوئی خاندان دیکھتا ہے, کوئی مال دیکھتا ہے, لیکن تم کس بنا پر عورت کا چناؤ کرو؟ اس کی دینداری کی بنا پر اس کا چناؤ کرو. کیونکہ اگر تم عورت دیندار چنو گے تو تمہارے خاندان تمہاری نسلیں بھی دیندار رہیں گی, ورنہ اگر تم عورت ایسی لاؤ گے تو تمہارا خاندان بھی اسی طرف مائل ہو جائے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا جائز تو ہے لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک اس کو مکروہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمہارے ایمان کو بدل دیں. اور محسنات کی قید جو لگائی گئی ہے تو یہ خاص طور سے ہم کو دھیان رکھنا ضروری ہے اس میں کہ محسنات کا مطلب ہے پاک دامن عورتیں, اور عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد پاک دامن عصمت مآب جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں وہ عورتیں ہیں, اور اس بنا پر وہ اہل کتاب کی آزاد منش عورتوں کو اس اجازت سے خارج قرار دیتے تھے. اور یہی رائے جو ہے حسن بصری, ابراہیم نقی اور شعبی کی بھی ہے. کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی عورت سے تم نکاح کر سکتے ہو جو کہ کتابیہ ہو لیکن نیک ہو. لیکن اگر ایک عورت کتابیہ تو ہے لیکن وہ آزاد خیال ہے تو اس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا تمہارے لیے. اور یہ فکرہ جو فرمایا گیا نا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد کہ ایمان کے تعلق سے وہ ہوشیار رہے کہ اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنے یا اجازت دی گئی ہے آپ کو شادی کرنے کی تو کہیں تمہارے وہ ایمان اور اخلاق کو خطرے میں تو نہیں ڈال دیں گی. اگر ایسا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان عورت سے ہی نکاح کر لیا جائے. تو یہ شرائط لگائی گئی ہیں کہ اہل کتاب کی عورت سے نکاح اس صورت میں جائز ہے. اور پھر جو بات بتائی گئی کہ تم اس کو مہر ادا کرو, نکاح کرو, اور پھر وہ محسنین غیر مصافحین کی جو شرط ہے کہ پاک دامن ہو, نہ کہ ادھر ادھر تاک جھانک کرنے والی ہو, نہ چوری چھپے دوستی کرنے والی ہو. وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا جو زندگی کا اعمال ہے اعمال نامہ زندگی ضائع ہو جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا, دیوالیہ ہو جائے گا. تو اگر اہل کتاب عورت سے نکاح کر کے تمہارا عمل ضائع ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر پھر یہی ہے کہ تم اس سے رک جاؤ, ورنہ تمہارے سارے اعمال پھر ضائع ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو, سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسح کر لو, اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. یہاں وضو کی بات کی گئی ہے اور وضو کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے نا کہ جہاں دین اسلام ہمیں باطنی پاکی کی ترغیب دیتا ہے کہ تمہاری روح پاکیزہ ہو، تمہاری روح میں گندگی نہ ہو، اس میں نجاست نہ ہو، اسی طرح سے وہ ظاہری پاکی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور یہی چیز مل کر انسان جو ہے وہ اللہ کا متقی، پرہیزگار اور پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جب اس کی روح بھی پاکیزہ ہوگی اور اس کا جسم بھی پاکیزہ ہوگا تو پھر یہ چیز اس کو نیکیوں میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور ہم سب مسلمان ہیں، آپ لوگ خود اس بات کو فیل کریں گے اور محسوس کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس وقت خود بخود جو ہے آپ کو ایک اندر سے ایک اطمینان رہتا ہے، اور وہ کیفیت آپ کو اندر سے مطمئن رکھتی ہے کہ آپ حالت وضو میں ہیں۔ ایکچولی ہم نے بچپن سے اس کو جو پڑھایا گیا، ہم کو بہت ہی غلط پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھایا گیا کہ ہم وضو کہتے ہیں اس کو، ایکچولی دیکھا جائے تو وہ وضو ہے۔ لیکن کتنا بھی زبان پر کنٹرول کرے، جو بچپن میں جو الفاظ پڑھائے گئے تھے وہی الفاظ زبان پر آتے ہیں۔ اس لیے اردو کی ٹیچر بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھائیں، اور آج کل تو اردو ختم ہی ہوتی جا رہی ہے ویسے۔ بہرحال تو وضو کی جو کیفیت ہے وہ انسان کو اندر سے ہی ایک پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے، اور جب انسان حالت وضو میں ہوتا ہے تو خود بخود اس کو اندر سے احساس ہوتا ہے کہ میں حالت وضو میں ہوں، اور بہت حد تک انسان جو گناہوں سے بچتا بھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ کیفیت رو کے رکھتی ہے کہ میں حالت وضو میں ہوں، میں کیسے کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور ہر بات میں جو یہ تقوی کی بات کی گئی ہے اور اللہ کا ڈر دلایا گیا ہے، اور ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگیوں کی جو تعلیم دی گئی ہے، اس سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہی اطمینان جو بہت سارے جو غیر مسلم آج ریورٹ ہو رہے ہیں، تو جب وہ لوگ ریورٹ ہوتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جو مطمئن زندگی ہم اسلام کے بعد گزارتے ہیں، یا جو ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا جسم، ہر چیز میں ہمیں ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایک سکون ہمیں میسر آتا ہے، وہ اسلام سے پہلے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بظاہر ہم ایک عمل کرتے ہیں، پانی سے ہم سب چیزیں دھوتے ہیں اپنی، تو بظاہر دیکھا جائے تو ہم تو خود اپنی ہم صفائی کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل جب آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کہہ کر کرتے ہیں، اور ایک یہ سوچ کے کہ یہ حالت وضو میں میری عبادت قبول ہو سکتی ہے، اس سوچ کے ساتھ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ عام طور پر منہ ہاتھ دھوئیں، آپ کے اندر وہ کیفیت نہیں آئے گی، لیکن آپ وضو کر کے آپ آئیں، آپ دیکھیں وہ کیفیت آپ کے اندر خود بخود آ جائے گی کہ آپ حالت وضو میں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دن بھر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ موقع ہم کو ایسے دیے ہیں کہ جس میں ہم اپنی اس حالت کو، یعنی جو دلی اطمینان کی حالت ہے، اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ والی جو آیتیں آئی ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو یا کھڑے ہو یا نماز کا تم ارادہ باندھ ہو تو اس سے پہلے تم وضو کر لیا کرو، اور حدیث تو آپ کو معلوم ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا، اور حلال مال سے صدقہ قبول کرتا ہے، اگر وہ حلال نہ ہو تو ایسے مال کا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب وضو کا جو طریقہ ہے، اگر آپ تفاسیر اور فقہ کی بکس اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے مسئلے بتائے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان آیات سے، یا خاص طور سے اس آیت سے جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس آیت سے تقریباً 200 سے 2000 تک مسائل نکالے ہیں، اس سے استنباط کیا ہے۔ اتنی لمبی بحث تو ہم یہاں نہیں کر سکتے، ہم موٹی موٹی باتیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو حلت اور حرمت کے جو احکام ہیں، اس سے دراصل مقصد کیا ہے کہ تمہارے نفس کی طہارت ہو۔ تو پہلے تو کھانے پینے کی چیزیں بتائی گئیں، کیونکہ غذا کا اثر انسان کے تمام اس پر اعضاء پر بھی ہوتا ہے، اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے، اس کے نفس پر بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ حلال کھائے گا تو اس سے بہت سارے اس کو خود بخود فائدے بھی ہوں گے، اور اگر وہ حرام کھائے گا تو خود بخود اس کے جسم کو بھی نقصان ہوگا اور اس کی روح کو بھی نقصان ہوگا۔ جیسے خنزیر کے گوشت کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ خنزیر کا گوشت اگر انسان کھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ گوشت اندر جا کر وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اندر ہی پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندرونی اعضاء بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان جو بتایا گیا خنزیر کے گوشت کا، کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر بے شرمی اور بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ ایکسٹریم حد تک ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بے شرمی اور بے حیائی یعنی فحش سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس سے بھی اس پھر اس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ غذا کا اثر انسان کے پورے اعمال پر ہوتا ہے, اس کے جسم پر, اس کی روح پر, اس کے نفس پر. تو پہلے تو غذا کا بتا دیا گیا, اب جسمانی طہارت کے احکام بیان ہو رہے ہیں. اور اس آیت میں وضو, تیمم, غسل جنابت کا ذکر آیا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ایک حدیث جو ہمیں بتائی جاتی ہے, جو سب سے ہمیں اتھینٹک ملتی ہے, بخاری کی حدیث کتاب الوضو میں سے بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی کا برتن منگوایا, پھر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا, پھر دہنا ہاتھ برتن میں ڈالا, پھر کلی کی, پھر ناک جھاڑی, پھر 3 بار اپنا منہ دھویا, پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک, یہ بات آپ یاد رکھیں, کوہنیوں تک 3 بار دھوئے, پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا, پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے, پھر کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا, کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے, پھر تحت الوضو کی 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو, اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا. کچھ اس میں فرائض آتے ہیں, کچھ اس میں سنن آتے ہیں. جو مسٹ ہے وضو میں, وہ یہاں پر 4 چیزیں بتائی گئی ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں کہ فغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے دھو لو, وایدیکم, پھر اپنے ہاتھ دھو لو کوہنیوں تک, یہ دوسرا ہو گیا, ومسحوا برؤوسکم, تیسرا ہے سر کا مسح, وارجلکم الی الکعبین, اور پیر ٹخنوں تک دھو لو. یہ 4 چیزیں ہو گئی جو کہ وضو کے فرائض میں سے آتی ہیں. اب کلی کرنا, ناک جھاڑنا, یا پھر اور جو دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, یہ سب اس کے سنن میں سے آتے ہیں. لیکن یہ 4 چیزیں مسٹ ہے آپ کو وضو کے لیے, ورنہ یہ آپ کا وضو نہیں ہوگا. سر کے مسا کا جو ذکر ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام سے, کہ آپ نے جو ہے اپنے انگلیاں یعنی پانی میں ہاتھ تر کیا اور اس کو سر پر پھیرنا, یہ مسا کہلاتا ہے نا. تو پیشانی سے ہاتھ, انگلیاں جو ہے وہ پیچھے لے کر گئے گدی تک, اور گدی سے پھر واپس لائے سامنے پیشانی تک, یہ سر کا مسا ہوا. ٹھیک ہے, اور یہی ثابت بھی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ منہ دھو یعنی 1-1, 2 یا 3 دفعہ, اور ایک دفعہ دھو لینا بھی کافی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے 3 دفعہ کا ذکر کیا ہے. اگر کوئی 1 دفعہ بھی دھو لیتا ہے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا, لیکن مسنون عمل کیا ہے, 3 دفعہ دھونا. لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کو ناپسندیدہ یعنی مکروہ قرار دیا گیا ہے. ہتیلیاں دھونے, کلی کرنے, ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنے کے بعد, جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے, کوہنیوں سمیت دھویا جائے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کوہنیاں اس میں شامل نہیں ہوتی, لیکن کوہنیاں اس میں شامل ہیں, تو آپ کو کوہنیوں کو بھی دھونا پڑے گا. پھر مسح پورے سر کا کیا جائے گا. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے آگے سے پیچھے گدی تک اپنے ہاتھ لے کر گئے, اور پھر وہاں سے آگے کو لائے جہاں سے شروع کیا تھا, اور اسی میں کانوں کا مسح بھی شامل ہوگا. اگر سر پر پگڑی یا امامہ باندھا ہوا ہے تو اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ مردوں کے لیے ہے. پھر ارجلکم, کیونکہ یہ ارجلکم کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو ارجلیکم پڑھا ہے, یہ تو اب دیکھا جائے تو کتاب کی تلاوت کا وہ آ جائے گا, علوم القرآن میں آئے گا, لیکن چونکہ آپ کو کہیں اور سے یہ بات نہ ملے اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کر دینا ضروری ہے. تو یہ ارجلکم ہی ہے. جیسے چہرے کو دھونا ہے تو اسی طرح سے پیروں کو بھی دھونا ہے, کیونکہ ایک جو طبقہ ہے یعنی جو ہمارے ہی جو دوسرے بھائی ہیں شیعہ لوگ, وہ لوگ پیروں کو دھونے کو جائز قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ مسا کرنا ہے پیروں کا بھی, یعنی وضو کے درمیان, وضو کے دوران. جبکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پیروں پر مسا اس صورت میں کیا جائے گا جب آپ نے حالت وضو میں ساکس پہنے ہوں. تو سفر کی حالت میں 3 دن اور 3 رات مسا کی مدت ہے, اور اگر آپ گھر میں ہی موجود ہیں, انتہائی سردی ہے, یا آپ نے ساکس پہنے ہوئے ہیں اور آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں, تو اس صورت میں آپ 1 دن اور 1 رات گھر میں بھی حالت مسا میں یعنی وضو کی حالت میں پہنے گئے ساکس پر مسا کر سکتے ہیں. پھر وضو کے لیے جو کچھ شرائط سامنے آتی ہیں, کہ اگر پہلے سے باوضو ہو آپ تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن وضو پر وضو کرنا مستحب مانا گیا ہے, یعنی پسندیدہ مانا گیا ہے. وضو سے پہلے نیت فرض ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے. داڑھی اگر گھنی ہو تو اس میں خلال کیا جائے. پھر سب سے اہم بات ہے کہ اعضاء کو ترتیب وار دھویا جائے گا، یعنی اگر پہلے جو ہتھیلیوں کو دھونا ہے، پھر ہم جانتے نا کہ ناک کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے. اب اگر کوئی ہتھیلیوں کو دھونے کے بعد ڈائریکٹ چہرہ دھو لیتا ہے یا کلی نہیں کرتا، یا پھر ڈائریکٹ جو ہے پیر دھو لیتا ہے اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا، تو یہ ترتیب صحیح نہیں ہوئی. تو لہٰذا وضو میں ترتیب کو ملحوظ رکھنا ہے. پھر اس کے درمیان زیادہ پیریڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، ابھی آپ کا آدھا وضو ہوا تھا، اب گھر میں فون کی بیل رنگ ہوتی ہے، آپ جاتی ہیں فون اٹھاتی ہیں، اور وہ کوئی ایسا فون تھا ضروری جس میں آپ کو لمبی بات کرنی پڑی. تو اب آپ نے آدھا وضو کیا تھا اور فون پر بات کرنے سے آپ کا چہرہ سوکھ گیا، اب جو وضو کیا تھا، تو اب آدھا وضو نہیں کریں گے. اب بعد میں آپ کو دوبارہ سے پورا وضو کرنا پڑے گا. تو اس لیے درمیان میں فاصلہ نہ کیا جائے، یعنی ایک وضو دھونے کے بعد، یعنی جسم کا ایک حصہ دھونے کے بعد دوسرے حصے کے دھونے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ سارے اعضاء تسلسل کے ساتھ یک کے بعد دیگرے دھوئے جائیں گے، یعنی ایک کے بعد ایک مسلسل دھوئے جائیں گے. پھر اعضاء وضو میں سے کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، یعنی آپ جو بھی اپنے جسم کے اعضاء پر آپ کو وضو کرنا ہے، اس میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، ڈرائی نہیں رہنا چاہیے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. اور کوئی وضو بھی تین مرتبہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ آپ نے یہ حدیث بھی کئی دفعہ گزری ہوگی جو صبح شام کے اذکار آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں خاص طور سے وضو کا جو طریقہ بتایا گیا تھا، اور وہ اسی کو مد نظر رکھ کر وہ کارڈ بنوایا گیا تھا کہ بہت سارے لوگ وضو صحیح نہیں کرتے ہیں. جب چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھوں کے گرد جو آنکھوں کے کارنرز ہوتے ہیں، تو اس میں جو نیند کی وجہ سے جو کچرا سا آ جاتا ہے، جو جم جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات پانی اس کے نیچے تک نہیں پہنچ پاتا. کچھ لوگوں کا چہرہ اتنا ڈرائی اور خشک ہوتا ہے کہ جب تک وہ ہاتھ سے رگڑ کر چہرہ نہیں دھوئیں گے، چہرہ بھیگتا نہیں ہے. دوسری بات، کچھ لوگ کوہنیاں جب دھوتے ہیں تو کوہنیوں پر سے صرف پانی ڈال لیتے ہیں، اس کو رب کر کے نہیں دھوتے، جبکہ کوہنیاں بھی ڈرائی ہوتی ہیں، جب تک آپ اس کو رب نہیں کریں گے پانی اندر تک نہیں پہنچے گا. کچھ لوگ پیر دھوتے ہیں تو پیر ٹیپ کے نیچے لگا دیتے ہیں، یعنی نل کے نیچے پیر رکھ دیتے ہیں، یا مگ لیا اور مگ سے پانی پیروں پر بہا دیا. تو نہیں، یہاں پر پیر دھونے سے مراد، جیسے کہ آپ کو حدیث سے معلوم ہوگا کہ ایک حدیث بھی اس کی واضح نشانی ہے، دلیل ہمیں ملتی ہے اس حدیث سے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ویل للعقاب، ویل للعقاب، کہ تباہی ہو ان ایڑیوں کے لیے یا بربادی ہو ان ایڑیوں کے لیے، یا جو آگ میں جانے والی ہیں، جن کے لیے آگ ہے. تو کون سی ایڑیوں کے لیے؟ جو وضو کے دوران خشک رہ جائیں. دوسری بات، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پیر اپنے دھویا، تو اس نے پوری طرح سے پیر نہیں دھوئے، اس کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس لوٹایا اور کہا کہ پوری طرح سے پیر دھو کر آؤ، تب تمہارا وضو کمپلیٹ ہوگا. تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. بعض اوقات خواتین ایسا کرتی ہیں کہ آٹا گوندھتی ہیں، اور آٹا گوندھنے کے دوران ناخنوں پر آٹا لگا رہ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ حالت جنابت میں بھی ہوں یا حالت حیض میں ہوں، اور جب وہ غسل کرتی ہیں تو وہ آٹا لگا ہوا ہی ہوتا ہے اور پانی اس کے اندر تک نہیں پہنچ پاتا، تو آپ کا غسل اور وضو بھی نہیں ہوا. تو لہٰذا اپنے ناخنوں کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں اس میں آٹا نہ لگا ہو، نیل پالش نہ لگی ہوئی ہو، کیونکہ نیل پالش اگر لگی ہوئی ہو تو اس کے اوپر وضو اور غسل دونوں بھی نہیں ہوں گے. آپ کو پہلے نیل پالش نکالنی ہوگی، اس کے بعد آپ کو وضو یا غسل کرنا ہوگا. تو اس میں ارجلکم میں پیر دھونے کی بھی شرط پائی جاتی ہے کہ پیروں کو دھویا جائے گا. ہاں، مسح اس صورت میں جائز ہے جب آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں. تو کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے وضو کر لو جس میں یہ تمام چیزیں آ جائیں. تو یہ وضو کے احکامات تھے، اور وضو میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، اس بات کا ہم خیال رکھیں. اور نواقض وضو جو ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور کارڈز میں وہ دے دیے گئے ہیں، جو کارڈز آپ لوگ لیں گے انشاءاللہ، کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَتَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کرو. ہاں، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو، تو پاک مٹی سے کام لو. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.
پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو. اب یہاں پر پہلے تو غسل کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد تیمم کی بات کی گئی ہے. اس میں تقریباً تمام علماء کا جو کہنا ہے کہ جو چھوٹی گندگی ہوگی جس کو حدث اصغر کہتے ہیں اس کے بعد وضو کرنا ہوگا, اور جو نجاست حدث اکبر جس کو کہا جاتا ہے جیسے حیض ہے, نفاس ہے, احتلام ہے یا جنابت ہے, اس سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے کہا گیا یہاں پر اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا, کہ تم جب اگر کوئی سفر پر ہو یا تمہیں پانی نہ ملے اور تم نے عورتوں کو چھوا ہو جب جنابت کی حالت ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر تم غسل کرو, اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو. تیمم کا جو معنی ہے اس کے معنی تو ویسے ہیں قصد کرنا, ارادہ کرنا, اور پاک مٹی سے وضو کی نیت کرنا یا اس کا ارادہ کرنا اصطلاح میں تیمم کہلاتا ہے. اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ تیمم پاک مٹی سے کیا جائے گا, اور جو سعیدن کا لفظ آتا ہے اس سے مراد کوئی بھی زمین کا اوپری حصہ, جو زمین کا اصل اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہوں گے. اس میں ریت بھی آ جاتی ہے, پتھر بھی آ جاتے ہیں, مٹی بھی آ جاتی ہے, سب کچھ آ جاتے ہیں. تو اگر تمہیں پانی نہ ملے, اور یہی صورتحال اس کی ہے کہ پانی اگر ہے بھی لیکن پانی کی بہت قلت ہے اور صرف پینے کے لیے پانی موجود ہے, یا پانی موجود ہے لیکن انتہا کی سردی ہو, یا کسی انسان کو زخم لگ گیا ہو, تو ان سب صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے. اور اگر زخم کی صورت میں آپ کے زخم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں آپ وضو کے دوران, وضو اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر مسح کر لیں گے اگر پٹی بندھی ہو تو, اس پر ویسا بھی کرنا درست ہے. اور تیمم انتہائی سردی میں کیا جا سکتا ہے, جیسے نلوں میں پانی بند ہو گیا اور سردی کی انتہا ہو, یا جو بہت ہی بوڑھے لوگ ہوں, بیماری کا خطرہ ہو, تو اس صورت میں وہ بھی تیمم کر سکتے ہیں, اور پانی نہ ملنے کی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے, چاہے سفر ہو یا چاہے حضر ہو. اور تیمم کا جو طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے, ہاتھوں کو پھونکیں گے, اس کے بعد آپ ہاتھوں پر ہاتھ پھیریں گے اور چہرے پر پھیر لیں گے, بس اتنا ہی کرنا کافی ہے, دو بار کرنے کی ضرورت نہیں, ایک ہی دفعہ کرنا بس کافی ہے. اور ہاتھوں پر ہاتھ جو آپ پھیریں گے تو بس کلائیوں تک اگر آپ پھیر لیں تو اتنا کافی ہے آپ کو, بہت پیچھے تک ہاتھ پر ہاتھ پھیرنا بھی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو, پھر اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من, اس سے جو پتا چل رہا ہے کہ ہاتھ اور چہرے پر مسح کیا جائے گا, یہ تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس میں دو احادیث بیان کی جاتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو بعد میں کچھ اختلاف ہو کسی کے ساتھ آپ کا. ایک حدیث ہے جس میں دو دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا ذکر کیا گیا ہے, اور ایک حدیث ہے جس میں ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا ذکر کیا گیا ہے. جس میں ایک دفعہ ہاتھ مارنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ زیادہ اوتھینٹک حدیث ہے, لہذا ہم اس پر عمل کر لیں. لیکن اگر کوئی اس پر بھی عمل کرتا ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے, لیکن ہم کون سی چیز لیں گے پہلے جو اتھینٹک ہو. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو اس صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو. تو یہ سہولتیں دی گئی ہیں, اور شریعت سہولتیں کیوں فراہم کرتی ہے, تاکہ انسان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور پیچھے جو غسل کی بات کی گئی کہ غسل اس سے کیوں مراد لیا گیا, کیونکہ وہ ان کن تم جنوبن فتحرو, تو فتحرو سے مراد یہاں پر غسل لیا گیا ہے. اور اگر پھر پانی نہ ملے, غسل تم نہ کر سکو, تو پھر تم پاک مٹی سے وضو کر لو, اور اس میں تمام چیزیں آ جائیں گی, سردی لگنے کی وجہ سے, سردی لگنے کا خوف ہو, بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو, یا پانی لانے میں بہت دشواریاں ہوں, یہ سب اسی حکم میں آ جائے گی. حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کر لیا, کیونکہ انہیں پانی سے سردی لگ جانے کا اندیشہ تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز رکھا, یعنی آپ نے منع نہیں کیا. اسی طرح سے تیمم کے ساتھ نماز جماعت میں بھی شرکت کی پوری اجازت حدیث میں موجود ہے, بلکہ ایک واقعہ تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے آ کر ذکر کیا اور کہا کہ میں نے نماز پڑھا دی تیمم کر کے سفر میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم نے نماز پڑھا دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تیمم کر لیتے ہیں تو آپ پاک ہو گئے اور آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں پڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن پانی اگر مل جائے اور سردی کا خطرہ نہ ہو تو پھر غسل کرنا ضروری ہے. اور یہ جو رخصتیں دی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ یہ دین میں آسن ہی ہے دراصل. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں رخصتیں دی ہیں. مثلا جیسے مریض کو پانی کے استعمال سے تکلیف یا اس کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو خواہ اسے چھوٹی نجاست لگی ہو یا بڑی نجاست, یعنی حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو, وہ وضو یا غسل کی بجائے تیمم کر سکتا ہے. اور ایسا مسافر جسے وضو یا غسل کے لیے پانی مل ہی نہ سکے اس کے لیے بھی یہ رعایت موجود ہے. اور یہ نعمت کا اتمام کیا ہے؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِنْ يُرِدُونَ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, تم پر کوئی تنگی نہیں رکھنا چاہتا. تو شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ شریعت نام ہی ہے بہترین نقشہ زندگی کا, اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بھی کوئی اس ہدایت پر عمل کرے گا یعنی قرآن پر, تو اس کو زندگی کی دشواریوں کی بجائے اس کو آسان اور سہل راستہ دیا جا سکے. پہلے کے پہلے یہ سوچ لینا کہ احکام شریعت بہت سخت ہے, یہ ایک دیکھا جائے تو احمقانہ خیال اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ بات ایسی ہوئی جیسے کہ کوئی بہت ہی اپنے شفیق اور تجربے کار والدین کو کوئی بچہ ان کی ہدایتوں کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھے, جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے بہت چاہنے والے ہیں, بہت محبت کرنے والے ہیں, اور وہ جو اسے نصیحتیں کرتے رہتے ہیں تو بچہ اس کو جو ہے دشمنی پر محمول کرے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح سے کوئی مریض اپنے ڈاکٹر کو, جو کہ ڈاکٹر بہت صحیح بھی ہے اور وہ مریض کو ٹھیک بھی کرنا چاہتا ہے اس کو دوا دے کر, اور مریض یہ سوچے کہ نہیں میرا ڈاکٹر تو مجھے نقصان پہنچائے گا, تو ایسی یہ سوچ ہے کہ اسلام یا شریعت تنگ کرنا چاہتی ہے انسان کو یا مسلمان کو. نہیں, ایسے نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو شریعت کو ہمارے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ, کہ مسح کر لیا کرو, یعنی تیمم اگر تم کر سکتے ہو تو تیمم کر لو. اور ہاتھ پھیر لینا کیا ہے دراصل؟ مسح ہے. مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ٹچ کرنا, ہاتھ پھیرنا جسم کے کسی بھی حصے پر, تو اس کو مسح کہا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہو, اور اس معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو یہ شکر گزاری کے لیے اللہ تعالی نے نعمت کی تکمیل کی ہے کہ اہل ایمان اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی. اگر اللہ تعالی ہمارے لیے لازم قرار دیتا کہ نہیں کہیں سے بھی ڈھونڈو اور پانی ہی لاؤ, نماز بھی پڑھنا تمہارے لیے ضروری ہے اور وضو کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے, تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو لہذا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانی دی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے نا کہ اس نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی. اور یہ پاکیزگی کی تعلیم دراصل یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے, کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے اور نفس کی پاکیزگی ایک نعمت ہے, اسی طرح سے جسم کی پاکیزگی بھی ایک نعمت ہے. اور انسان پر اللہ کی نعمت اسی وقت مکمل ہو سکتی ہے جبکہ نفس اور جسم دونوں کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے پوری طرح سے اسے ہدایت ملے. اور وہ کس کی طرف سے ہدایت؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کے رب کی طرف سے, کیونکہ جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب اس کو جاننے والا بھی ہے. ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری میں, اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے اور کچھ لوگ اس آیت کو اسی کا پس منظر بتاتے ہیں کہ اس آیت کا نزول میں اس کے پیچھے جو پس منظر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر آپ گئے. واپسی میں ایک سفر میں بیدہ کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑا یا رکے رہنا پڑا. اور ہم سب وہ واقعے کو جانتے ہیں، اگر حدیث کی کتابوں میں ہم جائیں یا سیرت کی کتابوں میں تو معلوم ہوگا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں جب سب تمام صحابہ دیکھ کر آ گئے کہ آس پاس کے علاقوں میں پانی نہیں ہے، لہذا اللہ کے رسول نے سفر آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ انہیں کوچ کرنے کا حکم دیا. جب کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا ہے. اب اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کچھ روایت میں کہ وہ ہار آپ نے آریتن کسی سے لیا تھا، اسی لیے اس کو ڈھونڈا جانے لگا، لیکن وہ ہار نہیں ملا، جس کی وجہ سے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب نماز کیسے پڑھیں گے، کیونکہ فجر صبح فجر ہونے والی تھی، ہو سکتا ہے وہ فجر کا وقت آنے والا ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور نماز کا وقت ہو. بہرحال تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کرنے لگے، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے لیٹے تھے اور آپ کو اسی دوران نیند لگ گئی تھی. اور ابوبکر صدیق آتے ہیں اور میرے بازو میں ایک طرح سے چمٹی لیتے ہیں، جیسے وہ ہم گال مروڑتے ہیں نا بچوں کا اگر وہ کچھ بدتمیزی کرے یا کچھ کام نہ سنے، تو وہ اس طرح کرنے لگے. اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گود میں سر رکھے سو رہے تھے، اس بنا پر میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی جو تکلیف مجھے ہوئی، اور وہ مجھے باتیں سنا کر چلے گئے باہر. اس کی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے اور پھر فرمایا کہ یہ وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے تیمم کی. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب بھی نہیں ہوا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. اسید بن حضیر نے آیت سن کر کہا کہ اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تم لوگوں کے لیے سراپ برکت ہو. یعنی ابو بکر صدیق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی وجہ سے اور بہت ساری فیسلٹیز مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، اور اس کا انہوں نے اقرار کیا وہ صحابی نے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ویسے ہی تیمم کی آیت نازل فرما دیتا، لیکن یہ واقعہ اس کا جواز بن گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یادگار رہ گیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ اٹھنے لگے اور قافلہ کوچ کرنے لگا، تو جب اونٹنی کو اٹھایا گیا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اسی اونٹنی کے نیچے وہ ہار دریافت ہوا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا کیے جس کی وجہ سے تیمم کی آیتیں نازل ہو سکیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت مرحمت فرما دی. حدیث میں وضو کرنے کے بعد کی دعا بھی بتائی گئی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کا اجر بھی بے انتہا بتایا گیا ہے، لہذا آپ لوگ اپنی مسنون دعاؤں کی کتب میں دیکھ کر ان دعاؤں کو یاد کر لیں پلیز. تو کہا گیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تطہیر کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور نعمت کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے دیے ہیں، ذمے لگائے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء کرام نے ہمارے لیے دین کو اور آسان کر کے بتا دیا. کچھ لوگوں نے، کچھ مفسرین نے تو فقہاء کو حکمہ بھی کہا ہے، یعنی وہ جو دین کی حکمت کو جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے مسائل کا حل نکالا اور مسائل کو آسان کیا انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے. تو اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ بہت ہی بہترین تعلیم ہے. ایک تو وہ ہمیں ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی دونوں کی تعلیم دیتا ہے. پھر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو کوئی بات نہیں، ایک نفس کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ تم نے تیمم کر لیا، مٹی سے تم نے اپنے چہرے اور ہاتھ پر پھیر لیا، تو یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم ایک نفسانی طور پر تم پاکیزہ ہو گئے ہو. تو جن صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے پانی نہ ملنے کی صورتوں میں، ان سے تیمم بھی کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح سے ایک وضو سے پوری نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح سے ایک تیمم سے پوری نمازیں اور کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہاں جو بات کی گئی ہے اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی کہا تھا. اب یہ جو بات کی جا رہی ہے پختہ عہد کی, یہ کون سا عہد تھا؟ کچھ لوگوں نے اس سے مراد وہ عہد لیا ہے جو عہد الست کہلاتا ہے, اور کچھ لوگوں نے اس کی بہت ہی خوبصورت تشریح کی ہے کہ یہ وہ عہد تھا جو ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور خصوصاً انصار سے کیا تھا, یہ انصار سے لیا تھا. جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب آپ طائف گئے اور طائف میں آپ کو سب لوگوں نے آپ کا نہ کوئی ساتھ دیا بلکہ الٹا آپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی گئی, اور اسی سال آپ کے بہت ہی بڑے سپورٹ کرنے والے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ہی سال میں ان کا انتقال ہو گیا, اور اسی وجہ سے وہ سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے, غموں کا سال. جب آپ کو لگا کہ اب کفار مکہ آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے تو آپ طائف والوں کی طرف گئے. جب طائف والوں کی طرف سے بھی جواب مل گیا, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے, جب انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی دن آپ پر ایسا گرا گزرا ہے جو بہت سخت مشکل ترین دن ہو, تب آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں, طائف کے موقع پر, طائف کے سفر کے دوران, کہ جب میں اور زید ساتھ تھے تو وہ دن آپ پر بہت مشکل ترین دن تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اسی سال حج کے دوران جب مطعم نامی ایک شخص نے جو مکہ کا تھا اس نے آپ کو امان دی اور اس کے بیٹے آپ کے ارد گرد کھڑے رہے اور آپ نے کعبہ کا طواف کیا اور پھر آپ اپنے گھر چلے گئے. اس کے بعد حج کے موقع پر مدینہ سے کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے اسلام کو جانا. اس کے دوسرے سال زیادہ لوگ آئے, کہا جاتا ہے کہ تقریباً 75 یا اس کے قریب کچھ لوگ تھے. جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے, ہم آپ کو وہاں ہمارے شہر میں جگہ دیں گے. تب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان کے ایک معزز اور محترم شخص ہیں, اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور سینہ سپر رہے. اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں, اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر, ورنہ ابھی جواب دے دو. تب انصار نے کہا کہ انہوں نے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نہیں جواب دیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور عرض کیا کہ آپ ہم سے جو عہد لیں ہم حاضر ہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس بات کا عہد کرو تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری پوری مدد کرو گے, اور جب میں تمہارے ہاں آ بسوں تو تم اپنے اہل و عیال کی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت کرو گے. انصار نے پوچھا کہ اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. کتنا بہترین سودا کیا تھا نا انہوں نے, انصار نے, اور اس پر قائم بھی رہے وہ لوگ, سبحان اللہ. ایک انصاری ابو الہیشم نے بات کاٹ کر کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسکرایا اور فرمایا, ایسا نہیں ہوگا, میرا مرنا میرا جینا تمہارے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ جو عہد و پیمان ہوئے تھے وہاں پر, کہا جاتا ہے یہ حج کے موقع پر ہوئے اور انتہائی خاموشی سے رات کے وقت ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی کفار مکہ کو اس کی بھنک پڑ گئی اور ان لوگوں نے ان مدینہ والوں کا, جو خزرج کے قبیلے کے لوگ تھے, ان کا پیچھا بھی کیا, لیکن کسی بنا پر پھر بات آئی گئی ہو گئی. وہی مطعم بن عدی جو شخص تھا جس نے اللہ کے رسول کو امان دی تھی, وہی بیچ میں آڑے آ گئے کہ ہمارے قافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہیں, اگر تم مدینہ والوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو ہمیں بھی نقصان پہنچے گا, لہذا ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول نے مصعب بن عمیر, عبداللہ بن ام مکتوم, ان کو مدینہ بھیجا قرآن کی تعلیم کے لیے. اس کے بعد عمار بن یاسر, بلال بن ربہ, سعد بن ابی وقاص اور پھر عمر رضی اللہ عنہ 20 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ پہنچے, اور اس کے بعد ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول پہنچے. تو یہ اسی میثاق کی بات ہے, اور یہی زیادہ قرینہ قیاس لگتا ہے کہ یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ اسی میثاق کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ یہاں پر سمعنا اور اطعنا کا ذکر آ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا انہوں نے عہد کیا تھا اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ اپنے بچوں کی طرح تم میری دیکھ بھال کرو گے یا میرے ساتھیوں کی اور حمایت کرو گے، تو انہوں نے ویسے ہی کیا. اس میں ذرا بھی انہوں نے فرق نہیں آنے دیا، بلکہ انہوں نے اپنی ذات پر اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کو ترجیح دی. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. انصار کیوں ان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے؟ اور اللہ کے رسول نے بھی ان سے کہا تھا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی، لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے کوثر پر آ ملو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انصار کے لیے کیا ہے. جو وعدے میں کہا گیا تھا نا کہ جنت، بہت بہترین سودا کیا تھا انہوں نے یہ عہد کر کے. ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم روزانہ صبح سے لے کر شام تک 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے کہنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. تو یہ جو میثاق وثق سے نکلا ہے، واو سا اور قاف، مضبوط، یعنی عہد بھی آتا ہے اس معاملے میں، وعدہ بھی آتا ہے، اور ایک واسقہ کا لفظ آتا ہے کہ پکا اور پختہ عہد. تو انصار نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اور جو تم نے سمعنا اور اطعنا کا عہد کیا تھا اس کو تم پورا کرو. تو یہ انصار کا یہاں پر ذکر کیا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. تو لہذا جو عہد کیے گئے ہیں اسے پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس کو بخوشی بجا لایا جائے، کیونکہ نعمت کی تکمیل یا نعمت کا احساس اور اس کا شکر کا جو اظہار ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، اس کے حکم کو پورا کر کے. اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت کے مسائل کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یسألونک ماذا احل لہم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.